کشف کرتا ہے کہ مملکت الہیہ کے اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں. آپ مجھ سے اس عشرے محرم میں مسلسل سماعت فرماتے رہے ملک خدا اور حسین کے عنوان سے کچھ تمہیدی مطالب میں گزارش کر سکا ہوں. اصل موضوع میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. آپ مطالعہ کریں, آپ فکر کریں, آپ جستجو کریں, آپ قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر کریں, آپ احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اس میں تفقہ پیدا کریں. فقہ الحدیث, تفقہ پیدا کریں, تفقہ فی الدین, دینی شعور پیدا کریں. وہ سوج بوجھ, وہ سمجھ, وہ ویژن جو قرآن مجید انسانوں کو دینا چاہتا ہے اسے کشف کریں, اس کا اکتشاف کریں. اور قرآن و سنت و سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے جو مکتب ضروری ہے وہ مکتب مکتب اہل بیت مصطفیٰ ہے, وہ مکتب مکتب حسین ہے. یہ جس مکتب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے تمام انبیاء اور مرسلین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں, چاہے عمومی تاریخ کی روشنی میں چاہے قرآن حکیم کی روشنی میں, آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اقتدار الہی سے آشنا کرتے ہیں اور پروردگار کی بندگی کا درس دیتے ہیں. اور کبھی کسی نبی مرسل, کسی وصی نبی, کسی ولی برحق کی تعلیمات میں کہیں کسی تشدد کا نام و نشان نہیں ہے. مطالعہ فرمائیں, انصاف سے مطالعہ فرمائیں اور خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں. ملک خدا اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا جو عنوان رہا ہمارا وہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے جسے سید الآیات کہا جاتا ہے. ہم نے نہیں کہا, مفسروں نے نہیں کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیب قرآن, امام المرسلین, خاتم النبیین, انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ آیت الکرسی سید الآیات ہے. اور اگر میں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں ایک تعبیر آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ تعبیر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ قلب فطرت پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ ہے آیت الکرسی. نگین فطرت کا نقش آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ پوری آیت الکرسی, مکمل آیت الکرسی, یہی نقش ہے نگین فطرت پر. جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سن رہے ہوں گے, تو یہ جملہ یاد رکھیے گا. آپ دیکھیں کہ یہ مکتب جو ابو عبداللہ الحسین کے نام پر قائم ہے, اس مکتب میں بنیادی نصاب کیا ہے, تربیتی نظام کیا ہے, اور اس مکتب کا نصاب پڑھ کر اور یہاں تربیت پا کر کیسا شعور پروان چڑھتا ہے. خدا شناسی کا شعور, حق جوئی کا شعور, حق پرستی کا شعور, حق سے وفا کا شعور. بعض حضرات لفظ مرثیہ سے وحشت کرتے ہیں, لفظ نوحہ, اس لفظ سے وہ مانوس نہیں ہو پاتے. سلام غزلیں سب کہتے ہیں سنتے ہیں, سلام صنف سخن ہے, سلام سلام سے بہت سی طبیعتیں مانوس نہیں ہیں. دیکھیے مکتب حسین میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا شعور جب مرثیہ لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ مجھے بے اختیار اس وقت مرحوم سید علی رضا ایک مرثیے کا مطلع یاد آ رہا ہے. مرثیے کا مطلع ہے, مرثیے کا مطلع ہے. کہتے ہیں خدا ہے ایک خدا, لا الہ الا اللہ. خدا ہے ایک خدا, لا الہ الا اللہ. ہے جس پہ حسر بقا, لا الہ الا اللہ. ہے جس میں نفی فنا, لا الہ الا اللہ. وہی رہے گا صدا, لا الہ الا اللہ. یہ مرثیے کا مطلع ہے, مرثیہ حسین کا مرثیہ. حسین کا مرثیہ بھی ذکر اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ذکر اللہ پر تمام ہوتا ہے. یہ حسین کا مرثیہ ہے. یا ایک دوسرے مرثیہ نگار کا صرف ایک مصرع ذکر کر دوں, جو کہتے ہیں کہ نقش ہے کلمہ توحید دل فطرت پر. آپ دیکھیں یہ حدیث کی ترجمانی ہے, یہ مرثیے کا مطلع ہے. نقش ہے کلمہ توحید دل فطرت پر. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے کانوں میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی پڑا ہوا ہو کہ آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا یا امیر المؤمنین فطرت کیا ہے, مل فطرہ, فطرت کیا ہے؟ تو فرمایا کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ. کلمہ اخلاص یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی فطرت ہے. توجہ فرمایا, کس کا جواب ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب ہے کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ, کلمہ اخلاصی فطرت ہے. قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے, سورہ روم پڑھیے, جہاں دین کا تعارف فطرت سے کرایا گیا ہے. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. دین کیا ہے؟ فطرت الہیہ. دین سے وحشت نہ کریں, دین کی کچھ تعبیریں سمجھ میں نہ آئیں تو بہتر سے بہتر تعبیر کی جستجو میں رہیں, بہتر سے بہتر تعبیر کی جستجو میں رہیں، درست سے درستر تعبیر کی جستجو میں رہیں، اصطلاحوں کو بت نہ بنائیں۔ اصطلاحوں کو بت نہ بنا لیں، لفظوں کی پرستش نہ کریں، جستجو میں رہیں۔ دین میں کہیں جبر نہیں ہے، دین میں کہیں تشدد نہیں ہے، دین سچا دین، حقیقی دین، الہی دین، قرآنی دین، محمدی دین، علوی دین، حسینی دین، وہ دین ہے جس سے فطرت انسانی مانوس ہے، بلکہ وہ عین فطرت انسانی ہے، عین فطرت انسانی۔ جوانان عزیز، مطالعہ شرط ہے۔ اسی آیت پر ذرا ایک بار اور غور فرما لیجئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، وہی زندہ ہے۔ اس کے معبود برحق ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے علاوہ عبادت کس کی کریں گے؟ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو عبادت کس کی کریں گے؟ اوہام کی، تخیلات کی، اپنے تراشے ہوئے بتوں کی؟ وہی ایک حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور وہی مدبر کائنات ہے، قیوم مدبر کائنات، وہ قائم بالذات ہے اور تمام چیزیں اس کی ذات پر قائم ہیں، تمام چیزیں اس کے سہارے سے قائم ہیں، اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی قیومیت کا کمال یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے خواب اور غنودگی، خواب اور غنودگی، نیند اور اونگ کچھ لاحق نہیں ہوتی۔ یہ اس کی قیومیت کا کمال ہے۔ اور اس کی قیومیت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی قیومیت کا ثبوت کیا ہے؟ کیوں، کس دلیل سے وہ تمام اشیاء کا قیوم ہے اور مدبر ہے؟ اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ جب اسی کا ہے تو تدبر کون کرے گا، تدبیر کون کرے گا، تنظیم کون کرے گا؟ ایک کے بعد ایک فقرہ پہلے مضمون کی دلیل کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ پوری آیت الکرسی پڑھتے چلے جائیے، کیا جلال حق ہے، کیا جمال حق ہے، کیا عظمت حق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤودہ حفظہما، وہو العلی العظیم۔ کس کی ہمت ہے، کس کی حیثیت ہے، کسے مجال ہے کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے، مگر یہ کہ اسی کے اذن سے۔ کیا جلال ہے، کیا جلال ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے اس کے محضر میں کسی کی بغیر اس کی اجازت اور اس کے اذن کے؟ کیا جلال ہے، اس کی مالکیت، اس کی قیومیت، اس کی وحدانیت اور اس کی یہ عظیم حیثیت سامنے آ رہی ہے. اور کیوں شفاعت نہیں کر سکتا کوئی؟ اس لیے کہ خدا ہی ہے جو ہر ایک کے بارے میں اگلے اور پچھلے تمام اعمال کا علم رکھتا ہے، اور کسی کو علم نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے ایک ذرا سا علم بھی کسی کے احاطے میں نہیں آئے، نہیں آ سکتا، مگر یہ کہ وہ بھی اس کی اجازت اور اس کی مرضی اور اس کی مشیت سے. الا بما شاء، کیا جلال ہے. ساتھ ساتھ چلیے گا، یہ ہے بیان توحید قرآن کا. یہ پورا مضمون خدا کی قسم اور فطرت کی قسم، یہ پورا مضمون وہ ہے جو قلب فطرت پر لکھا ہوا ہے. یہ متن فطرت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ متن فطرت ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس کے قدرت، اس کی مالکیت، اس کے احاطے کے بعد کس چیز کا بیان ہوا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کرسی اقتدار کا استعارہ ہے، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت سے عاجز بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکن لاحق ہوتی ہے. وہی علی ہے، وہی عظیم ہے، وہی بلند ہے، وہی بزرگ ہے. ایک کے بعد ایک جو مضمون آ رہا ہے، جو اسم الہی آ رہا ہے، اس سب میں جلال ہے، جمال ہے. جمال بھی اس کمال کا ہے کہ اس پہ جلال غالب ہے. بس دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے ماحول میں، آج کی فضا میں، آج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آج مسلمان کیا کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے نام پر غیر مسلم مسلمانوں کا نام لے کر کیا کر رہے ہیں، اور دامن اسلام پر اور دامن تہذیب مسلمین پر کس طرح کے داغ لگ رہے ہیں، اس کا خیال کیجئے اور یہ مقام سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا جلال ہے، خدا کی قسم، پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، ڈوبیے گا اس میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر اور العلی العظیم تک آیت الکرسی میں کس قدر جمال و جلال الہی کا بیان ہے. اس قدر جلال کے اظہار کے بعد، مالکیت کے اعلان کے بعد، قیومیت کے اعلان کے بعد، نفی شفاعت بغیر اذن کے بعد کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. توجہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ توحید ہے. یعنی اس قدر بیان کے بعد، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ہی زندہ ہوں، میرے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی حیات نہیں ہے، میں قیوم ہوں، میں مدبر ہوں، میں مالک ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میرے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ شفاعت کر سکے، میرے احاطے میں ہے اقتدار، میرے اقتدار میں ہے کائنات، میں بلند ہوں، میں بزرگ ہوں. اس کے بعد آنا چاہیے تھا کہ خبردار، میرے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا. یہی آنا چاہیے تھا نا. اگر انسان کتاب لکھتا تو ایسی ہی لکھتا. اگر انسان کتاب لکھتا, اگر یہ کلام بشر ہوتا, اگر یہ کسی اقتدار پسند انسان کا کلام ہوتا تو یہی مضمون ہوتا کہ مجھے دیکھو میں کیا ہوں, میرے اوصاف کیا ہیں, میری قدرت کیا ہے, میرا کمال کیا ہے, میرا جلال کیا ہے, میرا اقتدار کیا ہے, خبردار جو میرے حکم سے نافرمانی کی. مگر نہیں, اپنے پورے جلال و جمال کے اظہار کے بعد, اپنی مملکت کے اعلان کے بعد, ملک خدا کے تعارف کے بعد کہا گیا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. یہ ہے قرآن, یہ ہے توحید, اور اس کے بعد بس مجھ میں بھی طاقت زیادہ نہیں ہے, اور آج بیان بھی بہت مختصر رکھنا چاہتا ہوں. ایک طرف اس اقتدار کا بیان, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس اقتدار کا بیان, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس اقتدار کا بیان, وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, اس کے بعد شفقت ہے, رحمت ہے, محبت ہے, لا اکراہ فی الدین, ہمیں پہچان کے اطاعت کرو گے تو سرفرازی پاؤ گے, ہم اپنے حکم کو منوانے کے لیے جبر نہیں کریں گے. یہ قرآن ہے, یہ درس توحید ہے, اپنے خالص ترین اسلوب میں, اپنے خالص ترین الفاظ میں, اصل وحی الہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں نا آپ کے سامنے, یہ ہے توحید. اب کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ کلمہ توحید زبان پر جاری کر کے اور دوسروں کو ذبح کرے؟ اللہ اکبر کہہ کر اور کلمہ گویوں ہی کو ذبح کرنا, یہ اسلام ہے؟ یہ توحید ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ فطرت بشری کا تقاضا ہے یا حکمت دین کا؟ یہ دین نہیں, دین سے بغاوت ہے. آپ کے سامنے متن قرآن عرض کر رہا ہوں, اس جلال و جمال کے بیان کے بعد, اس توحید کامل و خالص کے بیان کے بعد, لا اکراہ فی الدین, قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم, اللہ ولی الذین آمنوا. اس صفات کو نظر, ان صفات کو نظر میں رکھو, اس کی وحدانیت کو نظر میں رکھو, اس کی قیومیت کو نظر میں رکھو, اس کی مالکیت کو نظر میں رکھو, اس کے ملک کو نظر میں رکھو, اس کے اقتدار کو نظر میں رکھو, اور اس کے بعد اپنے اختیار کا مظاہرہ کرو. اگر تم نے اپنے حسن اختیار سے اللہ ہی کو اختیار کیا تو پھر وہی تمہارا کارساز ہے, پھر وہ ہے ولی, اللہ ولی الذین آمنوا. اقتدار اس کا سب پر ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, کاش ذہنوں میں محفوظ رہے اور دلوں میں اتر جائے کہ یہ ہے درس توحید. اقتدار اس کا فی الواقع سب پر ہے, کوئی ذرہ اس کے اقتدار سے خارج نہیں ہے, مگر اس کی ولایت صرف ان پر ہے کہ جو اسے اپنے حسن اختیار سے قبول کرتے ہیں.
اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے کن کا, حاکم اعلی وہ سب پر ہے, اقتدار اس کا سب پر ہے, مالک وہ سب کا ہے, مگر ولی ہونے کی حیثیت سے وہ ولی ان کا ہے جو ایمان لاتے ہیں. اور پھر جو ایمان لاتے ہیں ان پر اس کی شفقت اور رافت اور مہربانی اور اس کی ولایت کے تقاضے اس طرح نافذ ہوتے ہیں کہ وہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے. کس طرح لاتا ہے نور کی طرف؟ کہ پوری راہ اپنی طرف آنے کی روشن کر دیتا ہے. جو اسے اختیار کرے, اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھے, واقعاً اپنی رضا سے, اپنی رضا سے, اپنی رضا سے, اپنے حسن اختیار سے خدا کو اختیار کرے, اللہ کو اختیار کرے, تو اللہ اپنی ولایت کا فیض جاری فرماتا ہے, ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے اور پورے سلسلے کو روشن کرتا ہے یہ کہہ کر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہیں تم تنہا نہیں ہو, اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے.
اب ہم اگر اللہ کو ولی مانیں, ایک ہی لفظ ہے اللہ, انما ولیکم اللہ, وہاں کا اللہ ولی الذین, اللہ ولی ہے. جو لوگ اللہ کو بھی حاکم کے طور پر قبول نہیں کرتے وہ یہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں اللہ تمہارا دوست ہے. یا علی, آپ کی مظلومیت کوئی بڑی مظلومیت نہیں ہے اس لحاظ سے جو اللہ کو بھی اپنا دوست سمجھے, حاکم نہ سمجھے, وہ آپ کو اپنا حاکم کیسے مان سکتے ہیں؟ دیکھیے ترجمہ قرآن کا, قرآن مجید کے ترجمے دیکھیے کیا کیا کیے ہیں لوگوں نے. اللہ ہی تمہارا دوست ہے, وہ تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے. اس اقتدار کے بعد جو ابھی کہا گیا, وہی حی ہے, وہی قیوم ہے, وہی مالک آسمان و زمین ہے, اس کے اقتدار میں تمام کائنات ہے, اس کے بعد ترجمہ کر رہے ہیں وہ ولی ہے یعنی وہ دوست ہے. منطق انسانی منطق سلامت رہتی ہے نہ فلسفیانہ منطق سلامت رہتی ہے, نہ فطرت بشری کی منطق سلامت رہتی ہے, نہ دین کی منطق سلامت رہتی ہے, نہ قرآن کی منطق سلامت رہتی ہے. منطق رہتی ہے تو انسان کی سرکشی اور کبر و تکبر و غرور کی منطق سلامت رہتی ہے. اللہ بھی دوست ہے, رسول بھی دوست ہیں, علی بھی دوست ہیں, حاکم ہم ہیں, وہ دوست ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. اللہ اکبر,
اللہ بھی دوست, رسول بھی دوست, علی بھی دوست, ولی بھی دوست, حاکم ہم, ملک اللہ کا, حکومت ہماری, جنت کا سردار رسول چاہے جسے بنائیں, بیعت تو ہم ان سے مانگیں گے. اس منطق کا نتیجہ یہی ہے. اس منطق کا نتیجہ یہی ہے. خدا بھی دوست ہے, رسول بھی دوست ہیں, علی بھی دوست ہیں. حسن حسین کو رسول نے کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, یہ اہل بہشت کے سید ہیں, سید ہیں, سید ہیں, سردار ہیں. تو ہوں گے سید و سردار, ہم تو حاکم ہیں نا, بیعت تو ہماری کرنی چاہیے. کیا 21ویں صدی کی علم کی روشنی بھی مسلمانوں کے ذہن کو نور عطا نہ کر سکی؟ مسلمانوں, آج تمہارے سروں پر نہ کسی بنو امیہ کے کسی فرد کی تلوار لٹک رہی ہے, نہ بنو عباس کے کسی فرد کی تلوار. آج علم ہے اور تم, حقائق ہیں اور تم, قرآن ہے اور تم, تمہاری عقل ہے اور تم, تمہاری فطرت بشری ہے اور تم, تمہارا دل ہے اور تم, تمہارا ضمیر ہے اور تم. آج تمہیں فیصلہ کرنا ہے, تم حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ. آج انسانوں کو فیصلہ کرنا ہے, آج مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے, آج ہم حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ. آج حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی, بدلتے رہتے ہیں اندازے. وہ خود بھی اپنا انداز بدلتے ہیں, ان کا انداز بھی بدلتا رہتا ہے, مگر حقیقت ابدی مقام شبیری ہے. شبیر سن 61 ہجری میں قتل نہیں ہو گئے, شبیر مر نہیں گئے, شبیر زندہ جاوید حقیقت ہے. جو خود کو حقیقت توحید میں فنا کر دے وہ مرتا نہیں ہے, شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اس کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت توحید میں فنا کر دیتا ہے. حقیقت توحید میں فنا ہو جانے والا حسین آج بھی زندہ ہے, آج بھی اس کی آواز بلند ہے, حل من ناصر ینصرنا. آج بھی آپ آزاد ہیں اللہ کی بیعت اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر کرنے کے لیے, آج بھی آپ آزاد ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کس کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, محمد رسول اللہ کی یا کسی ابو جہل کی, کسی ابو لہب کی, کسی ابو سفیان کی. آپ حسین کی, حسین کے بابا کی, حسین کے نانا کی بیعت کرنا چاہتے ہیں یا یزید کی اور یزید کے آبا و اجداد کی بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ آج آپ ظلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا مظلوم کے ساتھ؟ یہ شام غریبہ ہیں, یہ معمولی لمحے نہیں ہیں, یہ معمولی مجلس نہیں ہے. آج عہد کر کے اٹھنا ہے, اس وقت عہد کر کے اٹھنا ہے. حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی صرف اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم چند آنسو بہا کر ان کے لیے خراج عقیدت پیش کر دیں, چند مصرے نوحے کے کہہ کر, چند مصرے مرثیے کے کہہ کر, چند بند اور تھوڑی دیر کی خطابت کر کے اور مکتب کا در بند کر دیں. نہیں, حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم الشان قربانی دی ہے تاکہ ہم مکتب توحید کے اچھے طالب علم بنیں اور ملک خدا کے اچھے شہری بن جائیں. جوانان عزیز, مقصد حیات کچھ نہیں ہے بجز اس کے جو حسین علیہ السلام نے دو فقروں میں کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. اس کی حقیقت کو مانیں, اس بات کو تسلیم کریں کہ سفر وجود اللہ سے اللہ تک ہے اور ہمیں یہ سفر برضا و رغبت طے کرنا ہے, بجبر و اکراہ نہیں. بجبر و اکراہ نہیں طے کرنا ہے یہ سفر, برضا و رغبت دل کی رضا کے ساتھ. جس طرح قرآن مجید کے سیاق و سباق میں نے گزارش کی آپ کے سامنے کہ اس قدر پر ہیبت, پر شکو, پر عظمت, اسلوب کے اعتبار سے بھی, مضمون کے اعتبار سے بھی, حقائق کے اعتبار سے بھی, اس قدر پر ہیبت, پر جلال, پر شکو, پر عظمت بیان توحید, بیان اقتدار الہی کے بعد, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین. یہی اسلوب تمام انبیاء کا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نوح پتھر کھاتے رہے, نوح نے کبھی اٹھا کے اپنے ہاتھ سے کسی کو پتھر نہیں مارا. اب اسلوب سمجھ میں آیا, سمجھ میں آیا اسلوب. ابراہیم حقیقت توحید میں راسخ ہونے کے ساتھ ساتھ اور عہد الہی و عہدہ الہی پہ فائز ہونے کے باوجود ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, ابراہیم نے کسی کو نہیں جلایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, زندہ تاریخ ہے نا توحید اور اہل توحید کی, زندہ تاریخ, توحید اور اہل توحید کی روشن اور تابناک اور تابکار تاریخ. خدا اپنے اقتدار کے باوجود لطف و مہر و مہربانی و محبت و رحمانیت و رحیمیت سے گفتگو کرتا ہے, رؤوف اور ودود ہونے کا ثبوت دیتا ہے, کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, اور اس کی طرف سے آنے والے تمام صاحبان منصب خود پتھر کھا لیں گے جن کی خدمت میں ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں. نادیدہ مسلح قوتیں رہتی ہیں ان کے ساتھ, ہر نبی کے ساتھ. کوئی نبی اللہ سے مدد مانگے اور فوج طلب کرے تو اللہ فوج نہیں بھیجے گا, اور کیا یوں انبیاء کی خدمت میں فرشتے نہیں رہتے؟ جبرائیل جناب نوح کے پاس نہیں آتے تھے, فرشتے نہیں آتے تھے, مگر پتھر کھاتے رہے. جناب نوح نے ایک پتھر کسی کو نہیں مارا. توجہ ہے, یہ اسلوب اہل توحید. اور تمام انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کریں, تاریخ دعوت و عزیمت کا مطالعہ کریں, جو حقیقی تاریخ دعوت و عزیمت ہے. اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی تاریخ زندگی دیکھیں, حجت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف اور صرف محمد ابن عبداللہ کا کردار ہے. کسی اور کی سیرت اور کردار کو محمد کی سیرت اور کردار کے ساتھ ملا کر نبوت میں شرک نہ کریں. شرک پھر نبوت میں مبتلا نہ ہو. حجت صرف مصطفیٰ کا کردار ہے. کیا ہے کردار مصطفیٰ؟ حضرت کو بھی جہاد کا اذن عطا کیا گیا, لیکن کب؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ جہاں قتال اور جہاد واجب ہوا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ اذن للذین یقاتلون, جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے, جن لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, جن لوگوں کو پر ظلم ہو رہا ہے, ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اب جواب میں قتال کریں, مگر اتنا ہی جتنا ان کے ساتھ ہوا ہے, اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. کوئی یہ نہ حجت لے کر آئے کہ حضور نے اتنی جنگیں کی. کتنی جنگیں کی؟ ان جنگوں میں خوریزی کتنی ہوئی؟ اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں, اگر نگاہ تحقیق سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو 60 سے زائد یا 70 سے زائد چھوٹی بڑی جنگیں ضرور ہوئیں, مگر ان تمام جنگوں میں صرف 8 یا 9 جنگیں ہیں جن میں خونریزی ہوئی. ان 8 یا 9 جنگوں میں بھی جانبین سے مسلمان شہداء اور کافر و مشرق مقتولین بھی 400 سے کم ہیں, 386 یا 387. یہ ہے اسلام کی تابناک تاریخ, یہ اسلام کی تاریخ. یہ ہے اس نبی کا کردار جس نے اپنی زبان سے لا اکراہ فی الدین کی آیت سنائی تھی. واضح ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ تمام انبیاء اور ان انبیاء کے تمام برحق اوصیاء, تمام سچے اولیاء اللہ, تمام سچے خلفاء حق, ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس طرح تربیت کریں کہ انسان اپنی رضا سے, اپنی رغبت سے دین حق کو قبول کرے. یعنی اس کیفیت کے ساتھ جسے حضرت نے فرمایا, رضاً بقضائه وتسلیماً لامره, ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں اور اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں, اپنے حسن اختیار سے, اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے, اپنے ذوق سے, اپنی محبت سے, اپنی چاہت سے. توجہ ہے؟ جبر سے نہیں, اکراہ سے نہیں. جوانان عزیز, ایک ذرا سا فکری اور علمی جہت اور ذکر کرتا ہوا آگے بڑھا. جوان اکثر سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں, ہم کس لیے آئے ہیں, کیا کریں, مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر ایک کا مقصد زندگی اس کے ضمیر اور اس کے متن وجود پر لکھا ہوا ہے. وقت نہیں ہے, میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, پھر کسی مجلس میں یا کسی سیمینار میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. ہر ایک کا سبب وجود, غرض وجود, غایت وجود, مقصد ہستی لکھا ہوا ہے, کندہ ہے اس کے نگین دل پر, اس کے لوح وجود پر, لوح فطرت پر. کچھ مقاصد ہیں جو مشترک ہیں, کامن ہیں, کچھ مقاصد ہیں جو ہر فرد کے ساتھ مخصوص ہیں. وہ جو عام مقاصد ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, وہ جو ہر فرد کے ساتھ مخصوص ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, اور یہ مقاصد صرف چند رسوم عبادات تک محدود نہیں ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ صرف صبح کی 2 رکعت نماز, ظہر کی 4 رکعت نماز, عصر کی 4 رکعت نماز, مغرب کی 3 رکعت نماز, عشاء کی 4 رکعت نماز, نماز شب, ماہ مبارک رمضان کا روزہ, زکوٰۃ, حج, بس یہی ہے دین. نہیں, یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ کل دین نہیں ہے, یہ صرف دین کی تمہید ہے. یہ دین کا چہرہ ہے, یہ دین کا دیباچہ ہے, یہ دین کا پیش لفظ ہے. یہ سب اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ فطرت انسانی ایک اچھے سانچے میں ڈھلی رہے اور انسان تقاضائے توحید کو تشریعی سطح سے شروع کر کے تکوینی سطح تک پہنچائے, تشریعی سطح سے شروع کر کے تکوینی سطح تک پہنچائے. انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اتنا کہے اتنا کہے اتنا کہے کہ جب اس کا خون بہایا جائے تو صحرا پر بھی اس کے لہو سے لا الہ الا اللہ کی عبارت بن جائے. پھر یاد رکھیے گا, عام طور پر ذہنوں میں بس یہ ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, یہ کل دین. یہ کل دین نہیں ہے, کل دین نہیں ہے, یہ پورے اپنے وجود کو لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھالنا ہے. سورہ مبارکہ و شمس پڑھیے اور پھر اپنا مقصد حیات دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہ مقصد حیات جو دو لفظوں میں بیان کیا گیا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ زکاہا اور دساہا کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو کسی ذہن کو دین سے کوئی وحشت نہ رہ جائے. لیکن صحیح سمجھ میں آئیں کیا ہے پیغام اس میں. زکاہا کی عام طور پہ تفسیر یہ کی جاتی ہے مذہبی اصطلاح میں, دینی اصطلاح میں, کہ تزکیہ نفس کیجئے یعنی پرہیز کیجئے یعنی گناہ سے بچیے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک سلبی مفہوم آتا ہے, یہ نہ کیجئے, 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 سلبی مفہوم ہے. ان تمام سلبی مفاہیم سے ایک جوان گھبرا جاتا ہے. اہل علم کا مجمع بھی ہے, اہل دانش ہیں, اور خود جا کے ڈکشنری دیکھیے گا. قد افلح من زکاہا, یہ زکاہا یہ جو لفظ آیا ہے, یہ کلمہ جو آیا ہے, یہ جو فعل آیا ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے عربی میں؟ اس میں پرورش دینے اور نشو و نما کے معنی بھی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اصل معنی یہ ہے کہ فلاح پائی اس نے جس نے اپنے نفس کی پرورش کی, اور جتنے جس نے اپنے نفس کو کچل دیا, پامال کر دیا, وہ ناکام ہوا. توجہ ہے, نفس کی پرورش کرنا ہے, پرورش کرنا ہے, پرورش کرنے کے نتیجے میں. یہ اب اثباتی مفہوم ہے, یہ مثبت مفہوم ہے, سلبی نہیں ہے, ایجابی مفہوم ہے, ایجابی مفہوم ہے. نفس کی پرورش کرنا ہے یعنی نفس کے جتنے صالح تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ہے. ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے کہ فطری طور پر اس میں کون سی صلاحیتیں ودیعت کی گئی ہیں, ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائے, ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائے. اور قرآن مجید اور اس کائنات, کھلی ہوئی بسیط و عظیم کائنات سے اپنے نفس کو ہم آہنگ کرے. دین سے ہم آہنگی کی ایک تشبیہ عرض کر دوں جو کہ حقیقی تشبیہ ہے. ہم آہنگی کسے کہتے ہیں؟ ایک بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے یہ بات. پہاڑ پر چڑھنا ہو تو چڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ اور پاؤں میں جو آپ کے پوشش ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ آپ کی پاپوش کیسی ہوگی اور آپ کا انداز کیسا ہوگا؟ اور نرم زمین پر چلنا ہو تو پاپوش کیسی ہوگی اور انداز کیسا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا, یکساں ہوگا نہیں ہوگا نا. سخت پتھر پہ چلنے اور پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے انداز الگ ہوگا, نرم زمین پر چلنے کا انداز الگ ہوگا. اسی حقیقت کے ساتھ، وجود کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، زندگی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا دین سکھاتا ہے. یہ دین. نماز، ایک احکام نماز کو غور پر غور کر لیجئے. کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا واجب ہے، بیٹھ کر پڑھو گے تو نماز باطل ہے. یہ کوئی جبر ہے؟ لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو نماز باطل ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہے. توجہ ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو اور لیٹے لیٹے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت اور طاقت حقیقتاً نہیں ہے، لیٹ ہی کر نماز پڑھ سکتے ہو تو اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھ کر نماز پڑھو گے تو خدا قبول نہیں کرے گا، وہ نماز باطل ہے. لیٹ کر نماز پڑھو. توجہ ہے. حقائق وجود، حقائق زیست، حقائق ہستی، زندگی کی سچائیاں، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونا. اور کون ہے جو ہم آہنگ ہونے پہ تیار نہیں ہے؟ کون ہے جو ہم آہنگ ہونے پہ تیار نہیں ہے؟ جو صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے. فطرت ثانویہ نہیں، فطرت اولیہ، فطرت معصوم، سچی فطرت، فطرت اللہ. جس فطرت پہ خلق ہوئے ہیں اس فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا اور اس فطرت کے تقاضوں کے تحت، اصلی سچے واقعی حقیقی تقاضوں کے تحت نفس کو پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا، یہی دین ہے. اور یہ انسان فطرتاً رضا اور رغبت کے ساتھ کرتا ہے. فطرتاً یہ عمل انسان رضا و رغبت کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے یہ سمجھ لو کہ اگر رضا و رغبت نہیں پائی جاتی تمہارے اندر تو ابھی علم میں کمی ہے. جو علم میں راسخ ہوتا ہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، اس کی صدا حال یہ ہوتی ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ہمارا سفر خدا سے خدا تک ہے، اللہ سے اللہ تک ہے، اور ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں اور ہر حکم پر سر تسلیم خم کیے ہوئے. توجہ ہے؟ یہ ہے توحید، یہی ہے معصوموں کا طرز زندگی، طرز تعلیم، طرز تربیت، یہی ہے پیغام، یہی ہے خلاصہ پیغام قرآنی، یہی ہے خلاصہ پیغام علوی، یہی ہے خلاصہ پیغام حسینی. بس گفتگو کا دامن سمیٹ رہا ہوں. اصل بات ذہن عالی میں رہے، ملک خدا میں رہیں تو خدا کی حاکمیت کو تسلیم کر کے. ایسا نہ ہو کہ ملک خدا کا ہے اور حکومت اپنی چلانا چاہتے ہیں. اسی لیے نگاہ میں رہے تو وہ حکومت جو مصطفیٰ نے کی، وہ حکومت جو جان مصطفیٰ نے کی، اسلامی طرز حکومت، ملک خدا کو سنبھالنے کا طور طریق دستور کہیں اور سے نہیں ملے گا، غدیر سے ملے گا. کہیں اور سے نہیں ملے گا، کربلا سے ملے گا. تاریخ اسلام پڑھیں، کم سے کم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کو تو سامنے رکھیں. مسلمان حضرت کی تمام باتوں کو تو سامنے رکھیں، ہماری بات نہیں، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری نہ مانیں نہ سنیں. پیغمبر کی کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو آپ نظر انداز کر دیں. تو اگر پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پیغمبر نے قرآن مجید سنایا آپ نے قرآن سینے سے لگایا. اگر پیغمبر اکرم نے مکے میں پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, آپ نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا. پیغمبر نے کہا دیکھو میں سچا رسول ہوں, اس نے ہمیں مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, آپ نے محمد رسول اللہ کہنا شروع کیا. اب اگر پیغمبر میدان غدیر میں آ کر کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, تو آپ کو علی ولی اللہ کہنا بھی سیکھ لینا چاہیے. ہم کیا, ہماری کیا حیثیت, ہم کون ہوتے ہیں کوئی کلمہ گھٹانے یا بڑھانے والے. مگر یہ کہ پیغمبر جو عطا کریں وہ لے لو, پیغمبر جس سے روکیں اس سے باز رہو. غدیر کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے عزیزان گرامی, ہمیشہ ہمیشہ ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے, تاکہ مسلمانوں کے سامنے سچے اور اچھے ولی کا کردار روشن رہے. اللہ کا طرز جہاں بانی روشن رہے, الہی حکومت کے دستور اور قواعد سامنے رہیں. یہ نہیں کہ جس سر پھرے کے ذہن میں آ گئی دولت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ کا اعلان کر دیا. نہیں, حسب و نسب درست ہے یا نہیں ہے, علم ہے یا نہیں ہے, اسلامی ترجیحات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن پڑھیں, واقعاً قرآن, پورے قرآن کو لیں, آیات الہیہ کے ساتھ دشمنی نہ کریں, نہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ دشمنی کریں, نہ رسول اللہ کے ارشادات کے ساتھ دشمنی کریں. دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر تک, غدیر سے کربلا تک, جب تک یہ پورا سفر طے نہیں ہوگا اس وقت تک مکمل اسلام اور اسلامی طرز زندگی روشن نہیں ہوگا. بس گفتگو تمام, اب مجھ میں طاقت بھی نہیں ہے, اتنی گفتگو کافی ہے. حسین کی صدائے حال, آپ سب اجمالاً واقع کربلا سے واقف ہیں, تفصیلات بیان کرنے کا نہ موقع ہے نہ مجھ میں سکت ہے. حسین, حسین سے ایک فاسق نے بیعت طلب کی, ایک فاجر نے, ایک ظالم نے بیعت طلب کی, ایک ایسے شخص نے بیعت طلب کی جس کا ایمان بھی محتاج ثبوت ہے. حسین کون حسین ہے؟ حسین ایک عام شہری نہیں ہے, حسین ایک عام انسان نہیں ہے, حسین وہ حسین ہے جنہیں نبی خاتم نے کہا ہے حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین وہ ہیں جنہیں نبی خاتم نے کہا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں, آقا ہیں, سید ہیں, آقا ہیں. حسین وہ ہیں جنہیں پیغمبر نے فرمایا ہے حسین سبتم من الاسباط, حسین اوصیاء میں سے ایک ہیں, حسین تنہا ایک امت ہیں. حسین وہ ہیں جن کے ساتھ لفظ امام اس مفہوم میں ہے جس مفہوم میں قرآن مجید نے ابراہیم نبی کو امام کہا ہے. وہ حسین, اس حسین سے ایک فاسق, ایک فاجر, ایک محتاج ثبوت برائے ایمان, ایک ایسا شخص بیعت لے رہا ہے. اس جبر میں, ان حالات میں حسین نے کیا کیا؟ نبیوں کا طریقہ, اولیاء کا طریقہ کیا؟ حسین کی طرف سے جبر ہے یا طاغوت کی طرف سے جبر ہے؟ حسین نے فوجیں اکٹھا کی, اسلحہ سازی کی, بڑی بھاری مقدار میں اسلحے خریدے؟ نہیں, اپنے کنبے کو لیا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, مخدرات عصمت, بیویاں ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، اپنے گھر کے جوان اور نوجوان بچے جو کسی اعتبار سے میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے لائق نہیں ہیں۔ قاسم بوٹا سا قد ہے، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو رکاب تک پاؤں نہیں پہنچتا، جسم پر کوئی زرہ پوری نہیں اترتی، کمر میں ڈاب، کمر میں نیام باندھ نہیں سکتے، نیمچے کے سہارے سے جنگ کرتے ہیں یہ بچے۔ آؤ نو محمد، 6 مہینے کا شیرخوار، یہ کون سا طرز ہے؟ وہی طرز ہے جو میں نے کہا تھا کہ نوح پر پتھر پھینکے گئے، نوح نے کبھی اٹھا کے پتھر نہیں پھینکا نہ کسی کی طرف۔ اسی لیے جب ہم زیارت کہتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، پوری زیارت وارثہ، السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ تمام نبیوں کا وارث ہے، صاحب کرامہ، صاحب معجزہ، صاحب عہد الہی، منصب الہی پر فائز۔ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مکے آتے ہیں، مکے میں بھی پناہ نہیں ملتی، مکہ چھوڑ دیتے ہیں، حج کا عاشق حسین جس نے اپنی زندگی میں 20 یا اس سے بھی زیادہ پیادہ حج کیا ہو، وہ حسین حج سے 1 روز قبل مکہ چھوڑ دیتا ہے 8 ذی الحجہ کو، اور کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے، 3 شعبان کو مکے پہنچے، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے خیمے نصب کرنا چاہتے تھے، خیمے نصب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حسین کے جاباز بہادروں نے جو ساتھ میں اصحاب تھے، زہیر قین جو ساتھ میں ہو گئے تھے، مکے سے جب سفر کیا ہے تو زہیر ساتھ ہوئے ہیں، زہیر کو جلال آ گیا، حسین نے کیا کہا؟ ہم اپنی طرف سے جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ ایسے شخص کو، ایسے معصوم کو جو باغی کہیں، ان سے بدتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی طرف سے جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے، خیمے ہٹا دو، دریا کے کنارے نہ لگاؤ خیمے۔ 7 محرم آئی، پانی بند کر دیا گیا، 8 محرم کی صبح سے تقریباً بچوں کی زبانوں پر العطش العطش کی فریاد ہے۔ 8 محرم گزری، 9 محرم آئی، وہ لشکر جو 2 محرم سے لے کر اور 9 محرم تک مسلسل جمع ہو رہا تھا، کم سے کم 30,000 کا لشکر اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 کا لشکر، 1,25,000 کا لشکر، یہ سارا لشکر چاہتا تھا کہ 9 محرم کو جنگ چھڑ جائے۔ سرکار سید الشہداء کے پاس حضرت عباس تشریف لائے اور کہا آقا، دشمن نے گویا حملہ کر دیا ہے۔ امام نے پھر فرمایا جا کے کہو ہمیں 1 شب کی مہلت دے دیں، وہ شب جو کل گزر گئی، شب عاشور، شب عاشور۔ یہ شب عاشور حسین نے مہلت لی کس لیے؟ تاکہ اسلحہ جمع کریں، تاکہ فوج جمع کریں، نہیں، تاکہ حسین یاد حق کا حق ادا کریں، قرآن کی تلاوت، نمازیں، ذکر، تحمید، تحلیل، تمجید الہی، تسبیح الہی، شب بھر حسین اور اہل بیت حسین اور اصحاب و انصار حسین کے خیموں سے تکبیر کی صدائیں بلند تھیں، تلاوت کی صدائیں بلند تھیں، تسبیح الہی کی صدائیں بلند تھیں. اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک واقعہ ضرور ہوا، اور وہ یہ کہ حضرت عباس نے تمام بنی ہاشم کو اپنے خیمے میں جمع کیا، اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب و انصار کو اپنے خیمے میں جمع کیا، اور پھر تجدید بیعت کرنا شروع کی. دیکھو کل صبح عاشورا امام وقت سے جنگ کرنے کے لیے یہ فوج اکٹھا ہوئی ہے. ہماری طرف سے نصرت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. عرض کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں تفصیل سے یہ واقعات. شب عاشور گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی، جیسے ہی فجر روزے عاشورا نمودار ہوئی، سرکار سید الشہداء نے اپنے مؤذن سے کہا آج تم اذان نہ دینا. اپنے اس جوان بیٹے کو آواز دی جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں شبیہ پیغمبر ہے، کہا بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو. علی اکبر نے اذان دی، علی اکبر نے اذان دی، اور اس کے بعد کس اطمینان سے، کس خضوع سے، کس خشوع سے نماز پڑھی گئی. ادھر سید الشہداء کی نماز صبح مکمل ہوئی، حضرت تعقیبات میں مشغول تھے کہ دشمن کی طرف سے تیر آنا شروع ہو گئے. دشمن نے جنگ کا آغاز کر دیا. سرکار سید الشہداء نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ میرے ساتھیوں، آج اللہ نے ہمیں ہمارے قتل کا اذن عطا کر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد جنگ مغلوبہ ہوئی، دس بدس جنگ ہوتی رہی، سرکار سید الشہداء قربانیاں پیش کرتے رہے. جوانوں، عزیزوں، مسلمانوں، کلمہ گویو، انسانوں، اس انسان کو پہچانو، اس قیامت کا اطمینان ہے حسین کے دل میں. خدا کی قسم، قیامت تک سیرت حسینی کا بیان ہوتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کس قیامت کا صبر ہے، کس قیامت کا اطمینان ہے، کیسا دل ہے حسین کے سینے میں. دشمن گواہی دیتا ہے کہ عصر عاشور تک، صبح عاشور سے عصر عاشور تک، جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں پڑتی جاتی تھیں، حسین کا چہرہ نکھرتا جاتا تھا. تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، اسوہ حسینی کو پڑھیں، اور دیکھیں کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سبط رسول، حسین ابن رسول، امام حسین، ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، تفصیل عرض نہیں کر سکتا. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں، جنہیں فی الواقع لغوی اعتبار سے پریشانی بھی نہیں کہہ سکتے، معمولی معمولی الجھنوں میں، روز مرہ کی زندگی میں واجبات سے غافل ہو جاتے ہیں. حسین روز عاشورا کسی معمولی سے معمولی مستحب کو بھی ترک نہیں کرتے ہیں، مستحب کو بھی ترک نہیں کرتے ہیں. کیا قلب ہے حسین کا، کیا نفس مطمئنہ ہے. اسی لیے تو قرآن مجید نے حسین کو لقب دیا ہے نفس مطمئنہ کا. کس شان سے جہاد کیا ہے، ایک ایک قربانی پیش کی، اطمینان سے قربانی پیش کی. اور اس کے بعد مجھے احساس ہے کہ یہ شام غریبہ کی مجلس ہے، مگر اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جس بوڑھے نے، جس ایک فرد نے صبح سے 72 لاشیں اٹھائے ہوں، وہ بھی آخر آخر وقت تک ظلم کے آگے سرنگوں نہیں ہوا. حسین کا جہاد آخر، اللہ اکبر. جب حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے چلے ہیں اور اپنے اصحاب کو آواز دی ہے کہ میرے شیرو ذرا دیکھو اب حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے. کیا بے پناہ جنگ کی ہے, جنگ کی فوجیں بھاگی. لیکن جب فوجیں دور بھاگ گئیں, حسین کے نزدیک کوئی نہیں تھا, حسین کے کی تلوار کی زد پر کوئی موجود نہیں تھا, تو حسین نے ایک مرتبہ سر نہوڑا کر, میں کہتا ہوں کہ ایک مخصوص انداز سے نماز عصر ادا کرنا شروع کی. اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں جو نماز عصر حسینی سے متعلق ہے. وہ نماز بھی کس اطمینان کی نماز ہے, مگر آپ میری زبان سے سورہ والعصر کے پس منظر میں یہ دو مصرے بھی اور سن لیں. حسین کی کیفیت دیکھیں, حسین کا اطمینان, حسین کا اطمینان, حسین کی قوت قلب. میر انیس علیہ الرحمہ نے کیا کہا ہے, گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا, گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا, مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. یہ ہے حسین, یہ ہے حسین. اور سورہ والعصر اگر ذہن میں ہو تو یہ دو مصرے بھی ذہن میں رکھیے, قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا, تنہا تھے حسین, اکبر ساتھ نہیں آئے, عباس ساتھ نہیں آئے, اون و محمد کے لاشیں اٹھا چکے, چھماہے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے. قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا, حسین کو غم انسان تھا اضطراب نہ تھا. انسانوں دیکھو حسین کون ہے, دیکھو حسین کون ہے, اور کس طریقے سے رزن بے قضائہی و تسلیمن لعمرہ کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے. یہ سرکار سید الشہداء ہیں جنہوں نے نماز عصر اس انداز سے پڑھی ہے کہ علامہ جمیل مظہری نے فرمایا, حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز. بس آخری مصرع کیا قیامت کا ہے. حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز, جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. کس انداز سے حسین نے نماز پڑھی ہے. جب نماز ظہر پڑھی ہے تو سعید تھے, زہیر تھے, حبیب تھے, اصحاب تھے, انصار تھے, اہل بیت تھے, لیکن جب حسین نے نماز عصر پڑھی ہے تو کوئی نہیں تھا. اور پھر جب زمین پہ سجدے کے لیے سر جھکایا ہے حسین نے, کس انداز سے سر جھکایا ہے. اب آپ تصور کر لیں, تصور شرط ہے, یہاں پہ تصور شرط ہے, ایک اکیلا حسین اور چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں. اندازہ کیجئے ایک جسم نازنین حسین پہ کتنے تیر پیوست ہوں گے. اور روز عاشورہ آخری منظر یہ ہے کہ جس کے پاس جو اسلحہ ہے, جو ہتھیار ہے, وہ حسین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تلواریں چل رہی ہیں تو حسین کی طرف, نیزے جا رہے ہیں تو حسین کی طرف, تیر برس رہے ہیں تو حسین کے اوپر. حسین کے جسم مبارک پہ اتنی تیر پیوست تھے کہ جب گھوڑے سے ڈگمگا کے زمین پر آئے ہیں تو ایک ساتھ تک جسم مبارک تیروں پر معلق رہا ہے. اس کے بعد حسین نے اپنے سینے پہ زور ڈال کر سینے کی طرف سے جو تیر پیوست تھے پشت کی طرف سے نکل گئے, اور حسین نے پیشانی کو زمین پر رکھا. بس اب تفصیلات پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے عصر عاشورہ, اور آپ نے سجدہ کیا, اس کے بعد تشریف فرما ہوئے. تاریخ میں ہے, تاریخ میں ایک ساعت تک وہ ہیبت تھی, وہ جلال تھا, وہ روب تھا, وہ روب تھا, وہ ہیبت تھی, وہ جلال تھا, کہ ایک ساعت تک کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار سید الشہداء کے پاس جا کر سر قلم کرے. ایک مرتبہ شقی نے پیسر نحس نے آواز دی، کیا ہو گیا ہے تمہیں جس نے صبح سے 72 لاشیں اٹھائے ہوں اور جس کے جسم کا لہو بہ چکا ہو، اس کی اتنی ہیبت ہے تم پر کہ اس کا سر قلم نہیں کیا جاتا. سننا عزیزو، سننا عزیزو، ایک شخص آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ حسین کے سامنے آ کر گستاخی کرے. حسین نے ایک مرتبہ اسے توجہ سے دیکھا اور کہا، تو واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں بلا وجہ تو عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائے. اس نے یہ جملہ سنا اور تڑپ کے کہا، حسین اس عالم میں بھی تمہیں میرا خیال ہے. اجرکم علی اللہ، حسین اس حال میں اس کیفیت میں تمہیں میرا خیال ہے. قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا، تڑپ گیا حسین اس عالم میں میرا خیال. وہیں سے واپس گیا، عمر سعد کے خیمے تک پہنچا. عمر سعد نے پوچھا، حسین کا سر قلم کر دیا؟ کہا نہیں، اب میں تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. اس کا یہ مکالمہ سن کر عمر سعد کے غلاموں نے اسے پکڑا اور جب اسے ذبح کرنے لگے تو اس نے وہیں سے کہا، حسین گواہ رہنا، میں دشمن سپاہیوں کے درمیان ہوں مگر اب تمہاری محبت میں قتل ہو رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. طاقت نہیں ہے کہ میں تمام جزئیات پڑھ سکوں. آخر حسین کی آغوش میں ایک بچہ ذبح ہوا ہے. اور پھر بس ایک جملہ، جب حسین کا سر قلم ہوا ہے، زرزمین کربلا کو زلزلے کے جھٹکے لگے ہیں، جب فرات کا پانی نیزوں اچھلا ہے، جب سورج کو گہن لگا ہے، اس وقت عجب کیفیت تھی. سرکار سید الشہداء کے وارث امام علی ابن الحسین زین العابدین خیمے میں تھے، غشی کی کیفیت تھی. مگر ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کا سر کٹ گیا تو جناب علی ابن الحسین نے آنکھیں کھولی، کہا، پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے، خیمے کا پردہ اٹھائیے. جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا نوک نیزہ پہ بابا کا سر ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابتا. امام نے سلام کیا، امامت کے فرائض شروع ہو گئے. اور حسین کے قتل کے بعد، نوک نیزہ پہ سر بلند ہونے کے بعد، کربلا میں سورج غروب ہوا، شام غریباں طلوع ہو گئی. بس میری طاقت ختم ہو چکی ہے. شام غریباں وہ شام جہاں خیمے جلائے گئے ہیں، جہاں اہل بیت رسول کو لوٹا گیا ہے، جہاں مخدرات عصمت کے سر سے چادریں لوٹی گئی ہیں. شام غریباں جہاں حسین نہیں ہیں، عباس نہیں ہیں، اب علی اکبر نہیں ہیں، اب قاسم نہیں ہیں، اب عون و محمد نہیں ہیں، اب رباب کے آغوش میں اصغر بھی نہیں ہے، اور زین العابدین بیمار ہیں، اور سب کی پورے کنبے کی حفاظت کی ذمہ داری سیدہ زینب پر ہے. سلام ہو ہمارا سیدہ زینب پر، سلام ہو ہمارا اس بھائی پر اور اس بہن پر، سلام ہو ہمارا اس بھائی پر جو نشیب میں قتل ہوا، سلام ہو ہمارا اس بہن پر جو ایک فراز سے دیکھتی رہی. جناب زینب نے کس طریقے سے کن کن مصائب کو برداشت کیا ہے؟ بس دو جملے کہہ کر گفتگو تمام کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء کے بعد زینب نے امامت کو سہارا دیا ہے اور پورے قافلے نے امامت کو سہارا دیا ہے. امام علی ابن الحسین زین العابدین سے لے کر اور امام کی چار برس کی چہیتی بچی تک سب کو سہارا دینے والی بس ایک ہے، زینب. جب شام کی تاریکی گہری ہو گئی، بی بی نے بچوں کو سلانا شروع کیا اور اس کے بعد بچوں کو شمار کرنا شروع کیا. میں نہیں بتا سکتا، تاریخوں میں دقیق حساب موجود نہیں ہے کتنے لاشیں زینب نے اٹھائے ہیں، پیاس سے کتنے بچے شہید ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے کتنے بچے شہید ہوئے، کتنے بچے زخمی ہوئے، زینب نے کتنے بچوں کا لاشا اٹھایا، تاریخ میں دقیق حساب موجود نہیں ہے. بہرحال بچوں کو تلاش کرتی رہی اور اس کے بعد زینب کو خیال آیا حسین کے سینے پہ سونے والی بچی موجود نہیں ہے. شام غریبہ کی تاریکی میں زینب نکلی، بچی کو آواز دیتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نشیب قریب آیا جہاں سرکار سید الشہداء گلا کٹا کے سو رہے تھے. جب زینب وہاں پہنچی دیکھا بچی بابا کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. بی بی نے پوچھا بیٹی یہ بابا کے لاشے تک کیسے پہنچی؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا پھوپھی اما میں بابا کو آواز دے رہی تھی، بابا نے خود مجھے آواز دی کہا بیٹا میں یہاں ہوں، میں اس نشیب میں ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. یا رسول اللہ ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجئے. السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزاء. السلام علیک یا امیر المومنین، احسن اللہ لک العزاء. السلام علیک یا فاطمہ، احسن اللہ لک العزاء.